آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تحابب سبب تجازب ہے، ابھی سمجھاتا ہوں گھبرائی میں. تحابب معنی محبت کرنا، یعنی محبت ایک دوسرے سے محبت، لیکن یہ محبت اللہ کے لیے، اس میں کوئی تجارت نہ ہو، تجارت کی غرض، کوئی رشتہ داری اور کوئی نفسانی غرض، سب اغراض سے پاک ہو، محض اللہ کے لیے ہو محبت. تو یہ تو ہو گیا تحابب. اور تجازب کیا ہے؟ جذب. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو جذب فرما لیتے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. یہ ہمارے اردو کی تعبیرات ہیں، وہ جذب کی حقیقت کیا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن آسان سی بات یہ ہے کہ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، متوجہ کر لیتے ہیں. تو اس جذب کے لیے اللہ تعالیٰ خاص قسم کی تجلیات دنیا میں بھیجتے رہتے ہیں. حدیث قدسی ہے، ان لعبدکم فی ایام دہرکم نفحات، کہ تمہارے رب کی طرف سے مختلف زمانوں میں تجلیات نفحات آتے رہتے ہیں. نفحات، اب نفحات کا ترجمہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ نفحات کا ترجمہ یہ فرمایا ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا ترجمہ یہ فرمایا التجلیات المقربات. التجلیات المقربات وہ لہریں اللہ کی رحمت کی، جذب کی وہ لہریں جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، تجلیات المقربات. تو حدیث قدسی میں تو یہ ہے کہ یہ تجلیات آتی رہتی ہیں تمہارے دنیا کے ایام ایام دہرکم نفحات. اب یہ زمانہ تو ہو گیا، اور ہر وقت نہیں آتی، کسی کسی وقت آتی ہیں جو کہ آتے رہتے ہیں. اور مکان کہاں ملیں گی تجلیات؟ مکان بتایا کہ یہ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں، اولیاء اللہ کے پاس، یہاں پر آتی ہیں. کیونکہ تحابب سبب تجازب ہے، جب اللہ کے لیے محبت کیا، کسی اللہ والے کے پاس آئے، تو یہ مجالس جو ہیں یہ ہیں تجلیات مقربات کی، نزول کی جگہ، نزول کی جگہ. اب یہ اس یا تو گئے، ایک آدمی ہے وہ آ گیا کوئی رشتہ داری سے آ گیا، مثلاً سمجھو پیر کا ہی کوئی رشتہ دار ہے، پیر کا کوئی رشتہ دار، پیر بھی تو انسان ہے نا، اس کے بھی رشتہ دار ہیں، تو آ گیا رشتہ داری میں ملنے. تو اگر محض رشتہ داری میں ملنے آیا ہے تو یہ تجلیات مقربات کا سبب نہیں ہوگا، اس کا ملنا اس کو نہیں ملیں گی. یہ کس کو ملیں گی؟ جو تحابب فی اللہ ہو، للہ، اللہ کے لیے محبت کرے، اس کی اور کوئی غرض نہ ہو. اب اگر رشتہ دار بھی ہے لیکن آیا وہ اللہ کے لیے محبت کے لیے، تو انشاءاللہ اس کو بھی مل جائے گی. تو فرمایا کہ تحابب سبب تجازب ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ سبب تجازب ہے. جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اس کو یہ تجلیات مقربات مل جاتی ہے. تو یہاں الحمدللہ جہاں بھی دینی بات ہوتی ہے سب اللہ کی محبت ہی میں آتی ہے. تو یہ زمان بھی حاصل ہو گیا. زمان کے لیے تو ہمیں چوکنا رہنا ہے، چوکنا کہ کس وقت معلوم ہی شاہ کی نظر ہو جائے، غافل نہ رہے آپ. کس وقت اللہ کی نظر ہو جائے تو ہر وہ چوکنے رہنا ہے کہ شاہ کی کب نظر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہوں، شاہ کی نظر ہو ہم غافل ہوں. تو چوکنے رہنا ہے کس وقت ہمارا کام بن جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مکان تو الحمدللہ سب جو ہے اللہ کی محبت میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں. تو دو چیزیں ہو گئیں، اب اپنی غرض کو ہم خالص کر لیں کہ اللہ ہی کی محبت میں ہم یہاں آئے ہیں، تو بس انشاءاللہ کام بن جائے گا. دینے کے بہانے ہیں اللہ کے. اور یہ جو ہم یہاں آئے ہیں ہم یوں ہی نہیں آئے، اب یوں ہی نہیں آنے پہ پھر ایک شعر آ گیا، ہم آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، محبت دے کے تڑپائے گئے ہیں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں آیا نہیں ہوں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا خاک اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں۔ اپنا کمال نہ سمجھنا، ہاں جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا، پہلے اللہ نے چاہتے ہیں کہ اس بندے کو ہمیں اپنا بنانا ہے، تو پھر اس کے بعد اسے پھر یار کی یاد آتی ہے، وہ یاد کرتے ہیں پھر ہمیں یاد آتی ہے، تو یہ کتنا بڑا فضل ہے اللہ کہ وہ ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا فضل ہے۔ تو یہ جو ہم یہاں آئے ہیں تو اپنی کوشش، اس میں اپنی کوشش، اپنی قربانی، اپنا مجاہدہ نہ سمجھیں۔ حضرت خانوی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو صوفیہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مجاہدات کو اپنے کمالات پر ان کی نظر ہوتی ہے، وہ جاہل ہیں اور عین الکفران ہے، ناشکری ہے سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے یہ فضل ہوتا ہے، اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو وہ ہمیں کھینچتے ہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں اس وقت کے کسی ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا بنانا چاہتے ہیں تو یہ ذریعہ کیوں دیا، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنا بنا لیں؟ نہیں، اللہ کو راستہ یہی پسند ہے، اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیا تقوی اختیار کرو، لیکن تقوی ملے گا کہاں؟ حدیث پاک میں ہے کہ لکل شیئن معدن و معدن التقوی قلوب العارفین، کہ ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے، سونا ملتا ہے سونے کی کان سے، تانبا ہے تو تانبے کی کان سے، لوہا ہے تو لوہے کی کان سے، نمک ہے تو نمک کی کان سے، تو تقوی کی کان جو ہے قلوب العارفین ہے، اپنے قلوب کو عارفین کاملین اللہ والوں کے قلوب سے ملا لو، تو جو قلب میں ان کی کیفیت ہے اور جو اللہ سے تعلق خاص ہے وہ دلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کو پہلے ہماری یاد آتی ہے اور راستہ بتا دیا، کونو مع الصادقین، تو یہ قیامت تک کے لیے فرما دیا۔ دو نقطے ہیں اس کے اندر، پھر وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ کونو مع الصادقین میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تقویٰ فرمایا کہ تقویٰ ملے گا صادقین سے، حالانکہ فرماتے کہ تقویٰ ملے گا متقین سے، ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے نا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آم ملے گا بھائی آم والے سے، امرود ملے گا امرود والے سے، کپڑا ملے گا کپڑے والے سے، دودھ ملے گا دودھ والے سے، تو اللہ کس سے ملے گا؟ اللہ والے سے ملے گا۔ تو یہاں متقین تو نہیں فرمایا، صادقین کیوں فرمایا؟ تو فرمایا کہ اس آیت، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے۔ فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے دوسری آیت میں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی تقوی والے ہیں، متقی۔ تو فرمایا کہ یہاں صادقین کیوں فرمایا، متقین کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اس زمانے میں دیکھو کتنے جعلی پیر ہیں، ہے کہ نہیں، کیسے کیسے ڈرامے باز اور دھوکے باز لوگ ہیں پیسہ اینٹنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ازل سے لے کے ابد تک تمام آنے والے واقعات کے اس سے خوب باخبر ہیں کہ کیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اسی لیے قرآن پاک کی ہر ہر آیت کا ہر ہر دور میں ترجمہ اور تفسیر، معانی کھلتے ہی چلے جاتے ہیں، معارف کھلتے ہی چلے جاتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں، ہر زمانے کے اعتبار سے قرآن پاک میں حل موجود ہے، حدیث پاک میں حل موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جعلی پیر ایسے کام کریں گے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم یہ فرمایا اپنے بندوں پر کہ یہ ان کو انتباہ کر دیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کوئی جعلی آدمی داڑھی رکھے، ٹوپی پہنے، لمبا کرتا پہنے اور جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا رہے، گمراہ کرے۔ ایسے لوگ ہیں اس زمانے میں، کتنے گمراہ کر رہے ہیں، داڑھی ان کی بھی ہے، ٹوپی وہ بھی پہنتے ہیں، کرتا شلوار وہ بھی پہنتے ہیں، ڈھکنے بھی کھلے نظر آ جائیں گے، لیکن عقائد دیکھو تو کہیں اور پہنچے ہوئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اتباع فرما دیا کہ دیکھو جس کی اتباع تم کرو گے تقوا حاصل کرنے جس کے پاس جاؤ تو اس کو دیکھ لینا کہ یہ ساجد پھر تقوا بھی ہو اپنے تقوا میں سچا ہو اللہ اس کی غرض ہو یریدو نہ وجہ یریدو نہ وجہ میں ان کے دل میں مراد جو سچے لوگ ہوتے ہیں عاشقین ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ مراد ہوتے ہیں نہ پیسہ نہ عہدہ نہ شہرت نہ اور کوئی نفسانی فرض تو اس لیے یہاں یہ فرما دیا اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پہلے والے اولیاء کہاں رہے پہلا زمانہ نہیں رہا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ شخص بالکل جاہل ہے اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کونوا مع الصادقین جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہو ان کے ساتھ بیٹھو ان سے تقویٰ حاصل کرو اور متقین اور اولیاء کون پیدا کرتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے اگر وہ پیدا نہ کریں تو پھر یہ تو ظلم ہو جائے گا نعوذ باللہ ان ذالک کی آیت جو ہے بے معنی ہو جاتی ہے لیکن قرآن پاک کیسے ایسا ہو سکتا ہے تو یہاں یہ مطلب ہے کہ قیامت تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے اس لیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولیاء پیدا نہ کریں اور بیٹھنے کا حکم دیں کہ ان کے ساتھ بیٹھو تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ بھیجتے رہیں گے لیکن ہماری آنکھوں میں کور آ جاتا ہے نابینا ہے ہم اندھے کہ ہم اولیاء کو پہچانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ اولیاء وہ ہیں کہ ادھر ہاتھ اٹھائے ادھر مراد پوری ہو جائے ادھر ہاتھ اٹھائے ادھر رشتہ ہو جائے ادھر ہاتھ اٹھائے تو محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے ادھر ہاتھ اٹھائے تو آپ کی دکان دھنا دھن چلنی شروع ہو جائے ادھر ہاتھ اٹھائے تو جناب سارا بگاڑ سارا ایک دم سے خود بخود صحیح ہو جائے یا پھر ہم اولیاء ان کو سمجھتے ہیں جو ذرا پانی پہ چل کے تو دکھاؤ گے بھائی پانی پہ تو ٹینکا بھی تیر لیتا ہے تو پانی پہ چلنا کون سا کمال ہو گیا اچھا ہوا میں اڑ کے دکھاؤ تیر جو ہے کم سے کم ہوا میں توڑتا ہو کچھ تو کرامت دکھائی دے تو بھائی ہوا میں تو مکھی بھی اٹھتی اور چاہتے ہیں کہ بس پیر کے پاس بیٹھیں ایک دم ہم علامہ مقتر چوپتر متقی بن کے نکلیں ایک دم سے ہم بدل جائیں تو ایسے تو جو ہے نا وہ سانپ جلدی واصل باللہ کرتا ہے سانپ جلدی پہنچا دے گا سے بیٹھ ہو جانا چاہیے کہ وہ ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو اللہ سے ملا دے گا تو بھائی یہ کرامت اور ولایت کا معیار نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتے ہیں اور کرامت کے علاوہ شعبدے بھی ہوتے ہیں بعض ہندوؤں سے بھی ایسی باتیں شعبدے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ زمین میں سے ہوا میں معلق ہو کے دکھا دیا انہوں نے اور نظر بندی بھی ہوتی ہے دسیوں قسم کی چیزیں ہیں لیکن ولایت کا معیار یہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ان اولیاء روحو الا المتقون ہمارا تو ولی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اور اگر خطا ہوتی ہے تو رو رو کر سجدگاہ کو تر کر دیتا ہے اپنا خون دل خون جگر پیش کرتا ہے ہمارے دربار میں کبھی ہے اعتراف قصور ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی ہے اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور انسان کا شرف ملائک سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے بشرطے کہ اپنے شرف کو پہچانے تو صحیح اس لائن پہ تو آ جائے ذرا اللہ سے تعلق تو پیدا کرے ذرا اور اعتراف قصور کی لذت تو اس کو حاصل ہو جو اللہ کے دربار میں رونا گریا زاری گڑ گڑانا اس کی لذت جو ہے وہ عام ظاہر آدمی کو خشک آدمی کو کہاں ملتی ہے خشک آدمی کو نہیں ملتی ہاں یہ معاملہ یہ تربیت کسی شہر سے حاصل کرنا رونا گڑ گڑانا کیسے روتے ہیں کیسے گڑ گڑاتے ہیں یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے اس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں نیا نیا آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی پرانے لوگوں سے پوچھتا ہے بھائی کچھ طریقہ بتاؤ کیسے یہاں رونا گڑ گڑانا کیسے اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں اے میرے شہر مجھ کو بتاؤ تو صحیح کہ کیسے میں اٹھوں راتوں کو کیا بے چینی جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو ہمارے حضرت کا شعر جب لگائی ہے دل کی لگی اللہ والے کے دل کے حالات اس کی بے چینی اس کی بے کلی کس واسطے ہے کیا مال کے لیے ہے کیا مریدوں کے اجتماع کے لیے ہے نہیں وہ تو بےکلی کچھ اور ہی ہے، وہ بےکلی وہ اللہ سے تعلق کی بےکلی بے چین، جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بےکلی کو کہ میں کس کے لیے بے چین ہوں، کس کے لیے میں رو رہا ہوں، کس کے لیے میں راتوں کو اٹھ کے دیا اداری کر رہا ہوں۔ بہرحال تو دو نقطے سمجھ لیے نا، کہ ایک تو یہ کہ اولیاء اللہ قیامت تک آتے رہیں گے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی پہچان عطا کر، ورنہ شیطان بدگمان کرتا ہے، شیطان بدگمانی ڈال دیتا ہے شیخ کا کوئی عمل۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یا تو بہت بڑا عالم ہو یا پھر بہت بڑا عاشق ہو تو اس سے فائدہ اس کو پہنچے گا، ورنہ شیطان بدگمانی ڈالتا ہے اور شیخ کے افعال کے اندر کیڑے دکھاتا ہے، اس نے یہ غلط کیا یہ غلط کیا، اور شیخ جو ہے وہ شیخ کامل، وہ ایک ایک فعل کی اندر سو سو حکمتیں دیکھتا ہے اور شریعت کے احکامات کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا بھی ایک حکمت ہے۔ تو ہر جگہ کا ایک ہی حکم نہیں ہے۔ اب جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جب تمہاری کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی دے دوں، اب کبھی یہ ہمارے حافظ عمر صاحب ہیں، اگر استاد ان کی یہ پڑھتے ہیں یا مدرسے میں استاد ان کی تعریف کرے تو یہ مٹھی ہاتھ میں مٹی ہاتھ میں رکھیں، جیسے استاد نے تعریف کیا بھائی یہ طالب علم بہت اچھا ہے، اچھا پڑھتا ہے، ہماری بڑی فرما برداری کرتا ہے، انہوں نے ٹھک کر کے منہ میں ان کے، یہ کرے گا کبھی کوئی؟ اس دن کو تو پھر کیا کیا جائے گا ان کے ساتھ؟ مولانا بھائی ہر کام کو سمجھنا چاہیے، حدیث پاک کو بزرگوں سے سمجھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں اس زمانے میں جھوٹی تعریف کرنے والے لوگ کرائے پر حاصل کرتے تھے، پیسہ دیتے تھے ان کو، اور اگر وہ تعریف نہ کریں تو پیسہ نہ دیں تو وہ بددعائیں کرتے تھے، پیسہ نہ دیں بخیل آدمی کے لیے وہ بددعا کرتے تھے۔ ان کے لیے ہے یہ حدیث پاک کہ تمہاری تعریف، حالانکہ دوسری حدیث پاک میں سن لیجیے، یہ بھی حدیث پاک ہے، اذا مدح المؤمن، اذا مدح المؤمن کیا ہے مولانا؟ اس کی تعریف، جب مومن کی تعریف کرتے ہیں، کوئی مومن کی تعریف کرتا ہے تو اس کی رب ایمان، کہ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ تعریف کو اپنی تعریف نہیں سمجھتا بلکہ وہ اللہ کی تعریف سمجھتا ہے۔ بھائی ایک برتن بنانے والا ہے، بہت خوبصورت برتن بناتا ہے، بہت ہی خوبصورت، ایک نمائش لگ گئی اس کو دیکھنے کے لیے، واہ بھائی کیا خوبصورت برتن ہے، کیا عجیب فنکاری، تو اس برتن کی تعریف کرنا اس کے بنانے والے کی تعریف کرنا ہے یا اس برتن کی تعریف؟ تو یہ کس نے بنایا ہے، اس میں کمال کس نے پیدا کیا ہے، اس میں خوبی کس نے دکھائی ہے، اس کے عیبوں کو کس نے چھپایا ہے؟ تو جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ اللہ کی تعریف سمجھتا ہے، میرے بنانے والے کی تعریف۔ اس لیے کسی کی تعریف کریں وہ اللہ کی مہربانی سمجھتا ہے، اللہ کی عطا سمجھتا ہے۔ تو یہ سیکھنا چاہیے۔ تو یہ دو نقطے ہو گئے کہ ایک تو یہ کہ کونوا مع الصادقین، کہ تقویٰ اگر ملے گا، دین ملے گا تو بزرگوں کی صحبت سے ملے گا، بزرگوں سے ملے گا، اللہ والوں سے ملے گا۔ اور دوسرے یہ نقطہ کہ یہاں صادقین کیوں فرمایا، کہ سچا پیر ہو، اللہ والا پیر ہو، اس کی کوئی غرض نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے، ہمیں اللہ سے وہ آنکھیں وہ دل مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں سچے اللہ والے سے ملاقات کرا دے۔ فرماتے ہیں کہ عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کر، اے خواجہ درد نیز وگدنا طبیب ہست۔ فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا عاشق نہیں گزرا اللہ کو چاہنے والا، اللہ کو چاہنا، جس کی نیت ہو کہ میں اللہ کو پالوں، تو ایسا کوئی دنیا میں انسان نہیں گزرا، اے خواجہ درد نیز وگدنا طبیب ہست۔ تمہارے دل میں اللہ کو پانے کی وہ تڑپ وہ دردی نہیں ہے، ورنہ تو طبیب موجود ہے، اللہ والے موجود ہیں جو آج بھی آپ کو اللہ سے ملا دیں گے، ہے نا؟ تو یہ سب بات ہے۔ بہرحال اب میں آتا ہوں اس قصے پہ۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر بیان فرمائی تھی، ابرار لوگ کون ہوتے ہیں، ابرار لوگ، نیک لوگ، اللہ والے لوگ، ان کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ تو اس پر فرمایا کہ یہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ وہ بات یوں آ گئی تھی کہ ان کا نام مولانا حسن ہے اور ان کو بھی مولانا حسن کہہ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارا کرتے تھے، اور یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے، بچے تھے، اس وقت ان کی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خادمہ تھی اور یہ چھوٹے سے تھے تو ان کو ان کے گھر میں لے جا کے رکھتی تھیں، یہ انہیں کے گھر میں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور جب کسی کام سے یہ جاتی تھیں ان کی والدہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اور یہ روتے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور جب یہ پیدا ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کو ان کی والدہ لے گئیں اور عرض کیا کہ دعا فرما دیجیے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوارا منہ میں چبا کر، جس کو ہم سنت تحنیق کہتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی غذا کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر یا کھجور، یا اگر وہ نہ ہو سکے تو شہد پر دم کرا کے وہ چٹاتے ہیں ماں کو، ماں کا دودھ دینے سے پہلے، اس کو کہتے ہیں سنت تحنیق۔ اور یہ بھی بتا دوں کیونکہ ہمارے ایک دوست نے کیا کیا کہ حضرت سے ہمارے کھجور چبوائی اور پوری کی پوری اس نوزائیدہ بچے کو کھلا دی ٹھونس ٹھونس کے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے، پھر اسپتال لے گئے، پھر پورا اسٹومک واش ہوا، اتنی مشکل سے اس کی جان بچی۔ تو یہ تحنیق ہے، وہ صرف ہلکی سے اس کے جو گودا ہوتا ہے، چھلکا بھی نہیں ہو، گودا ہوتا ہے کھجور کا یا چھوارے کا، بس ہلکا سا اس کو چٹانا ہوتا ہے تالو کے، یہ سنت تحنیق ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے چھوارا چبا کر اس نے ان کے منہ میں ڈالا، اپنے منہ پر لعاب، ایک فضیلت ان کو یہ حاصل ہوئی۔ دوسری نعمت ان کو یہ حاصل ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہ فی الدین وحببہ الی الناس، کہ اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا کرنا۔ کہ بار بار کہتا ہوں کہ دین حاصل کرنا، کتابوں سے علم حاصل کر لیا، دین اور ہے دین کی سمجھ حاصل کرنا ایک نعمت مستطاب ہے۔ تو یہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائیے اور ان کو لوگوں میں محبوب کر دیجیے، لوگوں میں محبوب کر دیجیے، اس لیے کہ دین کے لیے تو دین کی سمجھ کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر دین کی سمجھ تو حاصل ہو گئی لیکن لوگوں میں محبوب مقبول نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں، تو دین کیسے پھیلے گا۔ لہذا لوگوں میں بھی مقبولیت کی دعا حضرت عمر نے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو لوگوں میں مقبول بھی کر دیجیے، محبوب بھی کر دیجیے، تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ تھا اس کا سلسلہ۔ تو اس کے بعد یہ تفسیر ہمارے حضرت نے بیان فرمائی، قال الحسن البصری فی تفسیر الابرار الذین لا یؤذون الذر ولا یظلمون الشر، یہ ابرار لوگ کون ہیں، نیک اللہ والے لوگ کون ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں، الذین لا یؤذون الذر، کہ چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے، اور ولا یظلمون الشر، کبھی معمولی گناہ سے بھی راضی نہیں ہوتے، گناہ سے راضی نہیں ہوتے، یہ ابرار کی تفسیر ہے۔ تو ان کے نام پر یوں یاد آ گیا کہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا مولانا کیوں کہتے ہیں آپ، مولانا مولا تو اللہ کو کہتے ہیں، مولانا تو اللہ کو کہتے ہیں، اللہ ہمارا مولا ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت نے مختلف دلائل دی، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ان کو یہ کہہ کر پکارتے تھے کہ یا مولانا الحسن اجلس بنا، کہ اے مولانا حسن۔ ایک صحابی جو ہے ایک تابعی کو پکارتا، ان کا علم ایسا تھا، ان کو دعا ایسی ملی تھی کہ ایک صحابی ان کو یہ پکارتے تھے یا مولانا الحسن، اب آپ ان پہ بھی کچھ فتویٰ لگا دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ، اور بھی دلائل ہیں باہر، یہ اب واقعہ پورا حضرت سے جو سنا تھا وہ پیش کر دیا۔ آگے آگے جگہ، اگر یہ جگہ بھی بھر جائے تو اچھا ہے۔ اعتراض از شکوہ یار، وہ تعلیم رضا و تسلیم. اعتراض از شکوہ یار یعنی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا، شکایت کرنا، اس سے اعتراض یعنی بچو. اور تعلیم رضا و تسلیم، جن حالات میں اللہ رکھے ہوں اللہ سے راضی رہو، جو بھی حالات پیدا ہوں اللہ سے راضی رہو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا اخلاص سے بھی اونچا کوئی مقام ہے؟ اخلاص جب نصیب ہو گیا تو پھر کیا رہ گیا؟ فرمایا ہاں ہے، اور وہ ہے تسلیم و رضا. ہر حالات میں اللہ سے راضی رہنا، یہ یقین رکھنا کہ میرا جو حال اس وقت ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے جسمانی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، میرے لیے یہی حال مفید ہے، اور اس پر صابر اور شاکر رہنا، یہ عنوان کا مفہوم ہے. شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں. جفا مانے ظلم، یعنی بظاہر انسان پہ کوئی حال آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بات ایسی پیدا ہو جاتی ہے خلاف طبیعت، خلاف مزاج، خلاف حالات، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں، یہ ظلم نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ احسان ہی احسان. اس کا سارا راز کھلے گا قیامت کے دن، محشر میں ہم جب جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو حالات پیدا ہوئے تھے کہ کوئی مصیبت آ گئی اور اس کی وجہ سے دل کے اندر آوازاری پیدا ہو گئی اور اللہ سے تعلق بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ کا یاد آ جانا، اللہ کی دربار میں گریا وزاری کر ڈالنا یا ایک آنسو ہی بہا دینا دنیا جہان سے افضل ہے. تو وہ مصیبت جو سبب بن گئی اللہ کی یاد کی، وہ مصیبت نہیں ہے، وہ رحمت ہے. آگے آ رہا ہے اس کے اندر شکوہ یار، یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت کے راستے میں شکوہ شکایت جو ہے نا، یہ مناسب نہیں ہے. آپ جب اللہ کے راستے میں آ گئے، آپ کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی ایسی بات پیش آ گئی، آپ ارے یار ہم تو اللہ کے راستے میں چلے تھے، ہمارے ساتھ ایسے ہو رہے ہیں، یہ تو سب ہوگا. انبیاء علیہ السلام کتنی تکلیف دی گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجیے، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اتنا غم دیا گیا ہے کہ کسی نبی کو ایسا غم نہیں دیا گیا جتنا غم مجھے دیا گیا. جتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، کیسی کیسی تکالیف پہنچائی گئی، تو اس سے کیا گھبرانا، اس کی کیا شکایت کرنا. شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں، ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، جس میں ہماری مصلحت مضمر ہے وہ سزا نہیں. بھائی دیکھو، ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو کڑوی دوا پلاؤ تو وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے پر ظلم ہو رہا ہے؟ یا اگر کوئی زخم ہو گیا جس کی سرجری کرنا ضروری ہے، تو اب سرجری کی جا رہی ہے، اس پہ ظلم ہے یا اس کے ساتھ رحمت؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہاتھ پیر پکڑ لیے کسی نے، نشتر چل رہا ہے، یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے بھائی، لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ یہ رحمت ہے، رحمت کا معاملہ ہے کہ اس کا زخم ٹھیک ہو جائے گا، نشتر لگے گا اور ناسور نکل جائے گا، زخم ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسے ہی جو حالات پیش آتے ہیں بندے کے ساتھ، اس میں سراسر بندے کا فائدہ ہی ہوتا ہے. میں پہلے بھی یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ عرض کر چکا ہوں کہ چار صورت سے کوئی حالت خالی نہیں. ایک تو یہ کہ جو حالات پیش آ گئے ناموافق، تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تم اس سے بالکل پاک ہیں، کسی فائدے سے پاک ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ غنی ہیں، مستغنی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی فائدہ ہو. اچھا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی کچھ اللہ کا فائدہ ہے، کچھ بندے کا فائدہ ہے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، اللہ دل بھی پاک ہے. تو پھر اچھا بھائی، یہ نہ اللہ کا فائدہ ہے نہ بندے کا فائدہ ہے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فضول کام سے پاک ہیں، تو فضول بات ہو گئی نا، ایسی کسی کی ٹانگ توڑوا دی، کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو مار دیا، نعوذ باللہ، یہ سب جو ہے فضول ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فضول کام سے بھی پاک ہیں۔ تین صورتیں ہو گئی، چوتھی اور آخری ایک صورت یہ رہ گئی کہ سراسر بندے ہی کا فائدہ ہو، تو ہر حالات میں سراسر بندے ہی کا فائدہ ہے۔
ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، جس میں ہماری مصلحت مضمر ہے وہ سزا نہیں، بندوں کا عشق نہ تمام ہوتا نہیں ہے آہتام، بندوں کا عشق نہ تمام ہوتا نہیں ہے آہتام، ان کی ہر ایک جس نہیں بندوں کا عشق نہ تمام ہوتا نہیں ہے آہتام، نفس کی مرضیات کا جب تک کہ خون ہوا نہیں، نفس کی مرضیات کا جب تک کہ خون ہوا نہیں۔
بندوں کا عشق تمام نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا، عشق کامل جب ہوتا ہے، جب محبوب کی مرضی کے مطابق بھی کام ہو اور اس کی ناپسندیدہ کاموں کو بھی چھوڑے۔ اب ایک آدمی، ایک لڑکا ہے، چلو باپ بہت خدمت کرتا ہے، کما کما کے بھی دیتا ہے، لیکن باپ کہتا ہے بھائی سگریٹ نہ پیا کرو، لیکن وہ سامنے دکھا دکھا کے سگریٹ بھی پی رہا ہے۔ اب سگریٹ کا نام ہمارے حضرت نے کیا رکھا تھا، سگ ریٹ، سگ مانے کتا، ریٹ مانے چوہا۔ فرمایا کہ جس کا نام ہی ایسا گندا ہو اس کو منہ میں لیتے ہو، جس زبان سے اللہ کا نام لیتے ہو پاکیزہ نام، اس کو بدبودار کرتے ہو، سگریٹ پیتے ہو۔ حضرت نے اس کا نام رکھا تھا سگ ریٹ، سگ فارسی میں کہتے ہیں کتے کو، اور ریٹ تو سب کو پتا ہے کہ انگریزی میں چوہے کو کہتے ہیں۔ تو ایسی بری چیز ہے، اور آج کل تو دیکھ رہا ہوں، سبھی کو معلوم ہوگا کہ ہسپتالوں میں 40-40 برس کے انسان جو ہے وہ سگریٹ پینے سے دل کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ کینسر تو الگ پیدا ہوتا ہے، وہ تو ایک دوسرا مرض ہے، لیکن اس سے کینسر الگ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سے دل کی نالیاں تنگ سکڑنے لگتی ہیں، سکڑتی رہتی ہیں نیکوٹین کی وجہ سے۔ اور حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں، میں تو چل رہا پھر رہا بھی ہوں، لیکن 40 برس تک پہنچتے پہنچتے جو آدمی آدھی سگریٹ نوش ہوتا ہے وہ اس کا سانس پھولنے لگتا ہے، تھوڑا سا کام کرتا ہے سانس پھولنے لگتا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اچانک سے خدا نہ پھنستا، کیونکہ نالیاں جب تنگ ہوتی ہیں، یہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، ڈاکٹری بیان شروع کر دیا، مگر یہ ہو رہا ہے بھائی، یہ بھی تو دین ہے یار، اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ اللہ نے صحت دی ہے، زندگی دی ہے، مال دیا ہے، بچے دیے ہیں، تو ان کا کچھ حق نہیں کیا؟ ارے بھائی سب کچھ امانت ہے اللہ کی، اس کا خیال رکھنا۔ ہمارے حضرت تو یہ فرماتے تھے کہ بھائی جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو روزانہ سر میں تیل کی مالش کرنی چاہیے، کیونکہ کل سوال ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں مشین دی تھی، تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا، تیل کیوں نہیں ڈالا، اس کو مقوی غذا کیوں نہیں کھلائی، اس کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ یہ بھی تو دین ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا، زندگی کی، یہ بیوی بچے، یہ اتنے لوگ جو ہے یعنی گھر اجڑ گئے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے وہ چلے گئے اچانک۔ اچھا جب نالیاں سکڑتی ہیں تو کولیسٹرول، آپ نے سنا ہوگا کولیسٹرول وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جیسے جیسے نالی تنگ ہوتی جاتی ہے خون کا بہاؤ کم ہوتا جاتا ہے، تو کم ہونے کی وجہ سے وہ کولیسٹرول جو تیزی سے پاس ہونا تھا وہ وہاں جمنا شروع ہو جاتا ہے، راستہ نہ ہونے کی، اور اچانک وہ بند ہوتا ہے، اور اچانک دیکھ کر کے صاحب ہسپتال میں پڑے۔ تو اس لیے اور اس کا طریقہ چھوڑنے کا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کم کر دیا، انشاءاللہ ہم چھوڑ دیں گے، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ کم کرنے سے کام نہیں بنے گا، بس چھوڑنا ہے تو یکدم چھوڑ دو، تب تو یہ چھوٹ جائے گا، ورنہ آج 20 سے جو ہے 5 پہ آ گئے، پھر 2 پہ آ گئے، بڑے خوش ہیں کہ بھائی ہم نے کم کر دیا، اچانک جو ہے پھر بریک نکل جاتی ہے گاڑی اور سیدھا پھر وہ 20-25 پہ آ جاتا ہے۔ تو سگریٹ بہت بری چیز ہے، پتہ نہیں کہاں سے میں شروع ہوا یہ۔ اچھا بندوں کا عشق یعنی اللہ کے راستے میں تمام، جب ہاں یہ بات آ رہا تھا کہ اب وہ لڑکا جو ہے نافرمانی کے کام نہیں چھوڑ رہا ہے، باپ کو چڑھا رہا ہے، سگریٹ بھی پی رہا ہے اور تاش بھی کھیل رہا ہے، اور دنیا بھر کے غلط کام کر رہا ہے جس سے باپ منع کرتا ہے، تو اس کو آپ عاشق کہیں گے؟ بتائیے اس کو آپ عاشق نہیں کہیں گے کہ یہ باپ کو خدمت تو کر رہا ہے ساتھ میں اس کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، ناراض بھی کر رہا ہے. تو بندوں کا عشق نا تمام ہوتا نہیں ہے آتام نفس کی مرضیات کا جب تک کہ خون ہوا نہیں. اللہ کے راستے میں اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا بھی ضروری ہے، بلکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے. حدیث پاک میں ہے یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، فرمایا کہ تم حرام سے بچ رہو. یہ نہیں فرمایا کہ تم تہجد کی گزاری کرو اور تم تلاوت کثرت سے کرو، نوافل عمرے کرو تو پھر تم بہت زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، بلکہ فرمایا اتق المحارم، حرام سے بچ جاؤ تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ عبد الناس. عبد مانے یہ مولانا بیٹھے ہیں بتا دیں گے کہ عبد اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ، کیا کچھ بھی نہیں، کام نہ کرو. اس کو ہمارے حضرت فرماتے تھے کام نہ کرو مزدوری لے لو، گناہ مت کرو اور اللہ کی دوستی لے لو. کوئی چھوٹی موٹی مزدوری نہیں مل رہی، بڑی مزدوری مل رہی. نفس کی مرضی کا خون کرنا ہے کہ نفس دل چاہ رہا ہے کہ اس نامحرم کو دیکھ لے، دل چاہ رہا ہے گالی دے دے، دل چاہ رہا ہے اسے جھگڑا کر لے، غصہ کر لے، چوری کر لے، کوئی بھی گناہ کا کام دل چاہ رہا ہے کہ ہم کر لیں، لیکن نہیں بھائی اللہ کا خوف آڑے آتا ہے، نہیں اللہ کا حکم نہیں ہے. تو اپنی نفس کی مرضیات کا جب تک کہ خون نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا عشق کامل نہیں ہوتا، تمام نہیں. بندوں کا عشق نا تمام ہوتا نہیں ہے آہتام، نفس کی مرضیات کا جب تک کہ خون ہوا نہیں. اس کی تربیت سے نہیں بڑھتی ہے. کسی شہر میں کامل سے تعلق کیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ نفس کو زیر کرنے کے کون سے طریقے ہیں، کیسے ہم اپنی نفس کی مرضیات کو پامال کر سکتے ہیں، کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اللہ کے راستے میں. ان کی مراد ہے اگر میری یہ نامرادیاں، ان کی مراد ہے اگر میری یہ نامرادیاں، ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں. یہ ہے رضا و تسلیم، یعنی ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے نا، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا. اپنی ایک ہوتی ہے تجویز اور ایک ہوتی ہے تفویض. تجویز مانے اپنی تجویز ڈالنا کہ میں نے آج دکان کھولی مجھے اتنی انکم ہونی چاہیے تھی کیوں نہیں ہوئی، شکایت کر رہا ہوں. آج میں نے کھلا کام کیا تھا اس کا نتیجہ جو جیسے چاہا تھا ویسا نہیں نکلا. تو یہ ہو گئی تجویز کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. اور ایک ہوتی ہے تفویض. تفویض یہ ہے کہ اللہ کے سپرد سارے کام کرتی ہے، اپنی محنت جو اختیاری ہے وہ کرنی ہے، اپنا اختیاری کام کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. یہ نہیں ہے کہ گھر ہی بیٹھ رہے، بلکہ کام کرنا ہے، اختیاری کام کرنا ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. ایک صحابی ہے حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو پوچھا کہ بھائی تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ کہا وہ میں نے بس چھوڑ دیا اللہ توکل. فرمایا اس کو توکل نہیں کہتے، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، پہلے اس کو تدبیر اختیار کرو، توکل اور بھروسہ اللہ پہ کرو، کام اپنا کرو. تو فرما رہے ہیں کہ ان کی مراد ہے اگر میری یہ نا مرادیاں، ان کی رضا ہی چاہیے، جس حال میں اللہ رکھے بس، ہے نا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جس کو تاکوں گا نشیمن کے لیے، جس کو تاک نشیمن مانے اپنا ٹھکانہ بنانا، جس کو تاکوں گا نشیمن کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی. بعض اولیاء کو اللہ ایسا مرتبہ دینا چاہتے ہیں تو ان پر حادثات بھیج دیتے ہیں، مصیبت بھیج دیتے ہیں، اور ان کی آنکھ میں آنسو بھی ہوتے ہیں، طبعی رنج بھی ہوتا ہے، لیکن دل ان کا جو ہے وہ تسلیم و رضا سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو حالات ڈال دیتے ہیں وہ اپنے مالک سے ہر وقت راضی رہتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں. بہار بے خزاں وہ بہار جس کو کبھی خزاں نہیں آ سکتی. حیات جاویدانی، بہار جاویدانی عطا ہوتی ہے جو آدمی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے سارے کام. تو کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نے. یعنی باہر باہر حالات ناموافق ہیں لیکن قلب جو ہے پرسکون ہے، قلب میں کوئی تلاطم نہیں ہے، اللہ سے راضی. ان کی مراد ہے اگر میری یہ نام مرادیاں ان کی رضا ہی چاہیے، میری تو کچھ صدا نہیں ان کی رضا ہی چاہیے، میری تو کچھ صدا نہیں. ایک شعر اور یاد آ گیا اس کا، فرمایا کون کہتا ہے با مرادی کا، کون کہتا ہے با مرادی کا، عشق ہے نام نامرادی کا، عشق ہے نام نامرادی کا. عشق کے راستے میں، اللہ کے راستے میں یہ سب باتیں جو ہے اس میں شکوے شکایت کرنا اور پیچھے ہٹ جانا یہ نہیں. مردوں مردانہ وار آگے چلو، مردانہ وار. پھر جب بندہ مردانہ وار چلتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو پھر وہ خود ہی پڑھ کر اٹھا لیتے ہیں، گرنے نہیں دیتے.
ان کی مراد ہے اگر میری یہ نامرادیاں، ان کی رضا ہی چاہیے، میری تو کچھ صدا نہیں. تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز، تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز، لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں، لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں. تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز، لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں. تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا، تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا، رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں.
یعنی جس کو وہی بات آ گئی کہ جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں اللہ کی عطا ہوتی ہے، وہی جو ہے کامیاب ہوتا ہے، درد دل انہی کی عطا ہے.
تیرا جو درد دل میں یہ یا رب ہے یہ تیری عطا، رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں. نالے ہجر پر میرے ظاہر نہ ہو تو خندزن، نالے ہجر پر میرے ظاہر نہ ہو تو خندزن، عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں، عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں.
نالہ ہجر یعنی اللہ کی جدائی میں رونا، نالہ مانے رونا، نالہ کرنا رونا کرنا، ہجر مانے جدائی یعنی اللہ کی جدائی میں رونا. یہ فرمانے کے زاہد یعنی جو زاہد خشک ہے، بس عبادت ہی جانتا ہے، گناہ سے بچنا نہیں جانتا، اللہ کی محبت سیکھی نہیں، تو اس کو فرما رہے ہیں کہ تم خندزن یعنی مجھ پہ تانا مت کرو، ہنسو مت میرے اوپر میرے رونے پہ. عشق کے درد سے جب تجھے پالا پڑ جائے گا تو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ یہ رونا کس کام کا ہے.
نالہ ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن، عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں، عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں.
آخری شعر ہے،
جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ، جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ، اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں، اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں. جس کو گرا ہوا تو دیکھ گرا ہوا ہونا یعنی کہ مال کمانے کے چکر میں، مال کے چکر میں، دنیا کے چکر میں دھوکہ دہی کرنا، اللہ کے حقوق کو پامال کرنا، شریعت کے احکامات کو پامال کرنا، یہ ہے گرا ہوا. ورنہ وہ گرا ہوا نہیں ہے جو مال جائز طریقے سے کما رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اپنی راحت کے لیے سامان جمع کر رہا ہے، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے کہ جس نے شریعت کے احکامات کو پامال کیا مال کمانے کے چکر میں، یا کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی چیزیں غیر کو حاصل کرنے کے لیے. جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ، جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ، عقل سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں، عقل سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں، شکوے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں. اللہ پاک قبول فرما دے، اللہ اپنے راستے کا ادب ہمیں نصیب فرما دے. اللہ کے راستے کا ادب یہی ہے، شکوہ شکایت نہ ہو، تجویز بھی نہ ہو، تفویض، تمام حالات اللہ کے سپرد. اللہ جس طرح پالے ہم کو، ہر 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 حال انہی کی طرف سے آتا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بلائیں تیر اور فلک کماں ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم ہما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں. اللہ کو راضی کر لیں تو سارے حالات ہمارے حق میں موافق ہو جائیں گے، سارے حالات. اور اگر ایک انہی کو راضی نہ کیا تو جو ایک تو، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں. تو اس کو جس سے وہ منہ پھیر لیں. فرماتے ہیں کہ جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی جس پر توجہ و عنایت کی ہو جائے تو کیا بات ہے بھائی، اس کی احکم الحاکمین کی عنایت ہو جائے تو. فرمایا کہ تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو، تو جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا. جس سے اللہ ہی راضی نہ ہو دوستو، اس کی زندگی سینکڑوں کروڑوں مال و اسباب کے باوجود، سینکڑوں راحتوں کے اسباب راحت کے باوجود بے چینی اور عذاب کا تصویر بنی ہوئی ہوگی میرے دوستوں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مال و اسباب والے وہ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ راحت کا تعلق، راحت اور چیز ہے، اسباب راحت اور چیز ہے. ہاں، راحت کا تعلق تو قلب سے ہے، محض قلب سے. ایک آدمی تھا، ہمارے حضرت نے سنایا کہ وہ لکھنؤ میں نواب صاحب کے محل کے آگے سے گزر رہا تھا. نواب صاحب اپنے بالا خانے پہ باہر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، گٹھر سب سے پھینکا فٹ پاتھ پہ، اور اس کو کھولا، اس میں سے دو روٹی نکالی اور ایک لوٹا پانی کا نکالا، اور وہ جو ہے روٹی اور پانی سے کھایا اس نے، اور اس کے بعد کھانے کے بعد وہ پوٹلا باندھا اور وہیں فٹ پاتھ پہ لیٹ گیا اور خراٹے بھرا سو رہا ہے. تو اور نواب صاحب کو تو دیکھ کے رشک آیا، کہا اس کو کوئی بلا کے لاؤ. جب اٹھ گیا، بیدار ہوا، تو اس کو لے گئے نواب صاحب کے پاس، کہا کہ میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں، یہ دین تم مجھے دے دو. ایسی یہ مال و اسباب میں راحت نہیں ہے دوستو، یہ راحت کے ضمانت نہیں ہے، بلکہ دل کے، دل کا تعلق، دل جو ہے اس کا، راحت کا تعلق دل سے ہے. اور راحت اسی کو ملتی ہے کہ فل نحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا، اعمال صالح کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اس کو ضرور بھی ضرور، مومن بھی ہو تو ضرور بھی ضرور حیات طیبہ، بالغ زندگی دیں گے، مزیدار زندگی دیں گے، جنت سے بڑھ کر اس کو مزہ آئے گا. ہاں، جنت سے بڑھ کر جو اس کو اولیاء اللہ مزہ اٹھاتے ہیں، ہم جو لقمہ کھاتے ہیں اس کی لذت جو ہم اٹھاتے ہیں، اولیاء اللہ جو لقمہ کھاتے ہیں اس کی لذت ان کو وہی جانتے ہیں کہ وہ چٹنی روٹی میں بھی ان کو کیا مزہ آ رہا ہوتا ہے. حضرت حکیم، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت کے شہر تھے، تو ایک دفعہ ارہر کی دال کھا رہے تھے، تو فرمایا کہ میاں، ہمارے حضرت کا نام لے کے فرمایا، میاں حکیم اختر، مجھے اس وقت قورمہ بریانی کا مزہ آ رہا ہے. تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو ارہر کی دال کھا رہے ہیں، تو
تو فرمایا کہ میاں دیکھو یہ ہاتھ کس نے اٹھوایا ہے، یہ دال کس نے دی ہے، ہاتھ کس کی، ہاتھ کے اندر طاقت کس کی ہے جو یہ منہ تک میں ہاتھ لے جا رہا ہوں، سب اللہ کی قدرت کار فرما ہے، میں ان کے ہاتھ سے کھا رہا ہوں، اس لیے یہ ارہر کی دال مجھے قورمے بریانی سے زیادہ لذیذ. اللہ کو راضی کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے کہ دنیا بھی مزیداری سے گزرتی ہے اور آخرت بھی مزیدار ہی مزیدار. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرمائے. ہاں مزہ تو اسی میں ہے بھائی. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اللہ والی زندگی مانگو تو اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ مرنے سے بہت پہلے پہلے ہمیں اللہ والا بنا دے تاکہ ہم ذرا مزہ تو چکھیں کہ اولیاء اللہ آپ اپنے پیاروں کو کیا مزہ دیتے ہیں جنت میں. اگر مرتے مرتے ولی اللہ بن گئے چلو وہ بھی نعمت ہے بچ گئے، لیکن اللہ نے کچھ عرصے سے پہلے ہمیں جلدی ہمیں اللہ والا بنا دیجئے تو ہمیں ذرا پتہ تو چلے کہ آپ اپنے اولیاء کو کیا دولت عطا فرماتے ہیں، ان کے قلوب میں کیا دولت ہوتی ہے. ایک شعر اور سناؤں آپ کو. ایک شعر یہ ہے کہ لذت درد خستگی دولت دامن تئی، ابھی بتاتا ہوں مطلب بھی. لذت درد خستگی دولت دامن تئی توڑ کر سارے حوصلے مجھ کو یہ سلا دیا. یعنی وہی بات کہ ادھر جا رہا ہوں نامرادی، ادھر جا رہا ہوں نامرادی، کام نہیں ہوا، ادھر جا رہا ہوں کام نہیں بنا، ادھر سے گئے ٹکرا کے واپس آ گئے، ادھر سے گئے. اسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جس کو تاکوں گا نشیمن کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی. یعنی وہ سب اوپر سے ڈوریاں وہی ہیں، اوپر وہیں سے ڈوریاں چل رہی ہیں، ہے نا. ہم تو کٹ پتلی ہیں، حالات سب کٹ پتلی ہیں، اصل فیصلے وہیں سے آ رہے ہیں. تو ادھر جا رہے ہیں یہاں سے واپس آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں یہاں سے واپس آ رہے ہیں. تو جس کو تاکوں گا نشیمن کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی، کاٹ دی. پھر آپ کہیں اور جا رہے ہیں پھر وہاں سے. تو اس کو فرمایا کہ لذت درد خستگی، یعنی خستگی مانے شکستگی، ٹوٹ ٹوٹ اپنا بودا پن، کہ ہم نے سوچا کہ یہ کام تو آج ضرور ہو جائے گا اور اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بعض اوقات وہی کام نہیں ہو کے دیتا، ہے نا. سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اپنی تدبیر آدمی کرتا ہے. تو اب جب نہیں کام ہوتا تو کتنی ٹوٹ ٹوٹ دل میں آتی، مایوسی آتی. تو یہ دل ٹوٹ گیا، لیکن اللہ سے ناراض نہ ہو، شکایت نہ کرے. تو یہ ہے لذت درد خستگی. لذت کہاں سے آ گئی درد میں؟ کیوں وہ محبوب پاک کے لیے ہے یہ لذت، یہ درد جو ہے، یعنی ٹوٹ پھوٹ کا. جب یہ یقین ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے، میرے محبوب کی طرف سے یہ حال آیا، تو محبوب کی طرف سے جو چیز آتی ہے مزیدار ہوتی ہے کہ نہیں بھائی. مولانا رومی نے قصہ جو بیان کیا ہے لیلہ مجنو کا، تو وہ فرمایا کہ دیکھو اگر اس سینکڑوں حسین عورتیں اس کو کوڑ میں بریانی کھلاتی، لیکن لیلا کے ہاتھ سے سوکھی روٹی اس کو محبوب تھی. اپنے محبوب کی طرف سے سوکھی روٹی بھی مزیدار لگتی ہے دوستو. اپنی ماں جب لقمہ دیتی ہے تو وہ سوکھی روٹی بھی ہوتی ہے پانی میں بھیگی ہوئی، تو وہ اس کا مزہ اور سینکڑوں ماؤں کے مرغن کھانوں کا مزہ برابر نہیں ہو سکتا، اپنی ماں جو کھلاتی ہے. تو اسی طرح اپنے مالک حقیقی جب وہ کھلا رہے، لیکن اسی کی طرف سے یہ معاملہ بھی پیش آ گیا، مراد پوری نہیں ہوئی. تو اس کو فرمایا لذت درد خستگی، یعنی اپنے ٹوٹ پھوٹ کا جو درد ہے وہ لذیذ ہو گیا، کیونکہ معلوم ہوا کہ یہ محبوب پاک کی طرف سے یہ تحفہ آیا ہے. تو اس کو فرمایا لذت درد خستگی دولت دامن تہی، یعنی ایک تو یہ نعمت حاصل ہوئی کہ لذت درد حاصل ہوئی، اور دوسری نعمت یہ حاصل ہوئی دولت دامن تہی ساری مخلوق سے دامن کو اپنے کھینچ لیا، ساری مخلوق سے نظر ہٹ گئی، امید ختم ہو گئی، قطع ہو گئی الا اللہ تعالیٰ کی سوا. یہ دو نعمتیں حاصل ہوئی کیسے؟ توڑ کر سارے حوصلے مجھ کو یہ سلا دیا. سب کچھ یعنی جل کے خاک ہو گیا، ساری تمنائیں خاک ہو گئیں، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حل کیا ملا؟ لذت درد خستگی اور دولت دامن مخلوق سے بالکل امید قطع ہو گئی اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا. آمین. ٹھیک ہے بھائی، ہمارے بعض دوست بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے، اور ہمارے ایک دوست بہت پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. دشمن ان کو ستا رہے ہیں طرح طرح سے. تو دعا کر لیتے ہیں تھوڑی سی, کیونکہ دعا جو ہے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی حدیث پاک میں بھی بہت اس کے بارے میں جو ہے تاکید ہے, اور فرماتے ہیں کہ جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. عجیب معاملہ ہے اللہ کا کہ بندے سے مانگو تو ایک دو دفعہ تو دے دیتا ہے, پھر جب دور سے دیکھتا ہے تو نوکر کو کہہ دیتا ہے کہہ دینا میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں. تو لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا. اور ایک حدیث پاک میں ان اللہ یحب الملحین بالدعاء, کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں جو اصرار سے مانگتے ہیں. ملحین کہ وہ بس جیسے بچہ ٹافی کی ضد نہیں کرتا یا کوئی کھلونے کی ضد, ابا دلا دیجیے نا, دے دیجیے نا ابا دلا دیجیے نا, تو وہ اصرار سے ایسے مانگتا ہے. یہ ادائیں بندے کی اللہ کو پسند آتی ہے, محبوب ہے. اور فرمایا کہ دعا و مقبول عبادت, یا دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. تو اس لیے دعا کے لیے جو ہے ہر عبادت کے بعد دعا, اور عبادت ہو یا نہ ہو دعا تو بس دعا ہی ہے. دعا خود ایک بڑی عبادت ہے, اور محبوب پاک سے شرف ہم کلامی ہے, شرف ہم کلامی. دوستو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے کس سے ہم بول رہے ہوتے, تو دعا پڑھی نہیں جاتی. بعض لوگ عمرے پہ جاتے ہیں طواف میں کتاب لے جاتے ہیں اور وہ چکر لگا رہے ہیں اور پڑھتے بھی جا رہے ہیں. دوستو یہ دعا کا انداز نہیں ہے. دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے, دل سے مانگو جو دعائیں یاد ہوں. اگر عربی میں نہ یاد ہوں تو اردو ہی میں اللہ سے مانگو, مگر جائز چیز مانگو. اور سب سے بڑی چیز اللہ کی محبت مانگو, اللہ سے اللہ کو مانگو. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے کہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہے تھے اور یہ درخواست کر رہے تھے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار. مانگنے والے تو بہت کچھ مانگتے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ مانگ رہا تھا 1 کروڑ روپیہ, غلاف کعبہ پکڑ کے. میمن تھا, میمن تو نہیں ہے, مجھے کوئی باہر جانے نہ دے. ایسی ایک عرف عام میں کہتے ہیں کسی کو میمن کی تحقیق نہ ہونی چاہیے. اللہ میاں 1 کروڑ دے دے, 1 کروڑ دے دے. تھوڑی دیر میں غریب آدمی آیا, کہا اللہ میاں 100 روپیہ کا سوال ہے. ارے اس نے سنا, ارے اس نے کہا بھائی یہ لے تو 100 روپیہ, تو جا یہاں سے, میری مارکیٹ خراب نہیں ہے, 1 کروڑ روپیہ مانگ رہا ہوں. تو اللہ سے خوب مانگو, جائز چیز مانگو, لیکن اللہ سے اگر اللہ ہی کو نہ مانگا تو دوستو بڑا نقصان, بڑا نقصان. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تجھی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا, برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. ارے اللہ ہم یہاں آئے کیا ہے یار, مال کمانے نہیں آئے. مال کمانا منع نہیں ہے, کماؤ, لیکن جو میں پہلے بتایا کہ حضرت فرماتے تھے کہ آسمانوں پر جھولو لیکن خدا کو نہ بھولو. تو مال کماؤ لیکن مقصد مت بناؤ, مال کمانا کو مقصود مت بنا. اتنا کما لو کہ بھائی اپنا دال دلیا چل جائے, ضرورت پوری ہو جائے, اچھی طرح گزارا ہو جائے جہاں تک ہو سکے, لیکن شرعی احکامات کو پامال نہ کرو, گناہوں میں ابتلا نہ ہو, بس یہی ہے. تو اللہ سے اللہ کو مانگ لو, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار. اور فرماتے تھے کہ تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار. اللہ کو نہ بھولو بس دوستو, یہی سارا دین ہے, انشاءاللہ کامیابی کا راستہ ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یہ میں جو پڑھتا ہوں یہ اسم اعظم کہلاتا ہے, اور حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو یہ اسم اعظم پڑھے گا اس کی دعا ضرور پوری ہوگی, دعا قبول ہوگی. تو قبولیت کا ہم نے بتا دیا کہ قبولیت کے معنی مختلف ہوتے ہیں, وہ ایک مستقل مضمون ہے, بعد میں بتا دیں گے. مگر بہرحال ہر دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا چاہیے, دعا کا ادب, اس کے بعد جو مانگنا وہ مانگنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے محض اپنے فضل سے قبول فرما دیجئے. اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آج تک ہم سے جو غفلت ہو گئی, اے اللہ جو گناہ ہو گئے, اے اللہ آپ تو سب جانتے ہیں, اے اللہ جان کر کیے ہوں, انجانے میں کیے ہوں, علانیہ کیے ہوں, چھپا کر کیے ہوں, چھوٹے گناہ ہوں کہ بڑے گناہ ہوں, اے اللہ اپنے کرم سے سب کے سب کو معاف فرما دیجیے. الہ العالمین سب کے سب معاف فرما دیجیے. اے اللہ سب معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہر ہر گناہ کو ہم چھوڑنے والے ہو جائیں. اے اللہ ہر ہر نیکی کو اختیار کرنے والے ہو جائیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ اے اللہ جب تک کہ اے اللہ ہم کو کامل اتباع سنت نصیب نہ ہو, اے اللہ ہمیں موت نہ دیجیے گا. اے اللہ ہماری زندگی کو, اے اللہ ہر لمحے کو, ہر سانس کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہر لمحے کو اے اللہ ہم آپ پر فدا کریں, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اور اگر خطا ہو جائے تو اے اللہ جب تک رو رو کر آپ کو منع نہ لیں. اے اللہ ہم چین سے نہ بیٹھیں. اے اللہ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے, حالات ہمیں مایوس کرتے ہیں, چلنے نہیں دیتے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو خوب ہمت عطا فرما. اے اللہ اس معاشرے اور شیطان اور نفس نے ہمیں چکرا دیا ہے. اے اللہ اپنے کرم سے اللہ ہمیں چکروں سے نکال دیجئے. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم کو نکال دیجئے. اے اللہ ہمیں 100% اپنا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے, اے میرے مالک کریم, اے میرے آقا, اے قدرت والے, اے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. یا اللہ بچیاں بیٹھی ہیں یا لڑکے ہوں, اے اللہ سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجیے. جن کی اولاد ہے اللہ ان کو اپنا مطیع و فرما بردار اور اپنے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو کچھ مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے. جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا, اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, ہمارے پیالے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, مگر اے اللہ آپ کو پوری قدرت ہے, ہمارے پیالوں کو بھی رفو کر دیجئے, ہمارے پیالوں کی بھی تعمیر کر دیجئے, ہمارے ضرب کو بڑھا دیجئے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما دیجئے. اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اخلاص بھی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ تسلیم و رضا بھی نصیب فرما دیجئے. کامل اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرما دیجیے. میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے مشائخ کے قلوب میں ہماری محبت ڈال دیجیے. اے اللہ محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیجیے. اے اللہ ہمارے قلوب میں اپنی مشائخ کی محبت ڈال دیجیے اور ہمارے مشائخ کے قلوب میں ہماری محبت ڈال دیجیے. اے اللہ جلد از جلد ہمیں اللہ والا بنا دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آواز لائے ہیں وہاں سے, آواز بھی لے لیں اور یہ ولی اللہ بنانے والے چار اعمال جن لوگوں نے پہلے نہیں لیا وہ بھی یہاں رکھا ہے, اور سنتوں کی کتاب پڑھیں, سنتوں کا اہتمام کریں. یہ تو بہت ہی آسان ہے, بہت آسان سنت کا راستہ, بے انتہا قیمتی راستہ ہے کہ اپنے ہر ہر عمل کو ہم سنت کے مطابق ڈھالیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ کتاب ماشاءاللہ یہاں بہت تقسیم ہو چکی ہے اور گھر میں ہوگی. چار پانچ منٹ کی بات ہے روزانہ اپنے گھر میں بچوں گھر والوں کو بٹھا کر ایک موقع کی سنت کو دوہرا لیا کریں. بس دو تین منٹ لگیں گے ایک موقع کی سنت کو سب کوئی گھر میں کوئی بھی ایک پڑھ لے اس کو اور دوسرے لوگ سن لیں, اور اپنے اعمال کا ہم محاسبہ کر لیں کہ ہمارا یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں. نماز ہے, وضو ہے, اور سونے کا طریقہ, جاگنے کا طریقہ, کھانے کا طریقہ, جنازہ, سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں چھوٹے سے رسالے میں. تو جیسے جیسے ہم سنتوں کو اختیار کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری قیمت بڑھتی جائے گی, دوست قیمت بڑھ جائے گی ہماری. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ سنتوں کتاب جن کے پاس نہ ہو وہ بھی لے لیں.
آج بڑوں کو بھی لڈو دے دیجیے.
اچھا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کو بھی لڈو دے دیں. یہاں بڑا کون ہے؟ کوئی بڑا؟ میں تو چھوٹے ہی ہوں. بڑے لے لیں چھوٹے نہ دیں. اب دیکھتے ہیں کون اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اپنے کو بڑا سمجھنا حرام ہے. یہ لڈو اتر چار آمد لے لیجیے. آپ دیکھ اوروں کو بھی بتا دیجیے کسی کو چاہیے وہ لے لیں. سنتوں کی کتاب اور یہ واضوان بھجوا دیے. کچھ واضوان دس بھجوا دیں. جن کے ساتھ مرد حضرات آئے ہوئے ہیں وہ نہ لیں کیونکہ یہاں تقسیم ہو گئے ہیں. سب نے لے لی ہیں. باقی وہاں خواتین نے بھجوا دی. اور بھائی یہ کارڈ بھی ہے آفات سے حفاظت کی مصنون دعائیں. بہت مختصر سا کارڈ ہے اور اس میں ایک دعا خاص ہے. وہ ہے والدین کے لیے ایصال ثواب کے کلمات ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ان کلمات کو روزانہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کے والدین کا حق ادا ہو جائے گا. اگر زندگی میں اس نے والدین کو ستایا ہو, کوئی ان کے حقوق پامال ہو گئے ہوں. کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا؟ والدین کا حق ادا کہاں ہو سکتا ہے؟ تو یہ دعا روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما کر ان کے حق میں ثواب اس قدر لکھ دیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے. اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے اور صبح شام پڑھنے والی دعائیں بھی ہیں. جس کو یہ چاہیے وہ بولے. لڈو بھی دیتے ہیں بھائی فکر نہیں. پہلے یہ والے لڈو کھاؤ. یہ کارڈ ہے اس فقیر کا. کسی کے پاس نہ ہو وہ لے سکتا ہے. اور اس میں ٹیلی فون نمبر دیے ہوئے ہیں مشورے کے لیے. کسی کو مشورہ کرنا ہو اصلاحی تو جن اور جنات میں نہیں اتارتا ہوں نہ میں عملیات جانتا ہوں. میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ صحابہ کے گلے میں تعویذ نہیں ہوتے تھے, صحابہ کے گلے میں تلواریں ہوتی تھیں. اپنے ایمان و یقین کو قوی کریں تو بس پھر کچھ ضرورت نہیں. جو تقویٰ والا ہوگا اس کو جن جنات کچھ نہیں ستا سکتے. متقی آدمی سے جنات ڈرتے ہیں. کیا کریں اس کو تقسیم کریں؟ اچھا میں کھا لیتا ہوں آپ باقی تقسیم کر دوں. اور وہاں الگ ہیں چیز. یہ لڈو کھا لیں بھائی. کس کی طرف سے ہیں؟ یہ فرید صاحب کو بہت شوق رہے ان چیزوں کا. یہ کھلا رہے ہیں. جزاک اللہ. جی مل گیا لڈو کھاؤ. ہمارے حضرت نے تو ہمیں یہ سب باتیں ہم نے حضرت سے سیکھی. جب کوئی ہدیہ دے تو فوراً اس کو استعمال کرو. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. ہدیہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھجواتے ہیں. کسی کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں کہ بھائی تو ہم ہدیہ دیں. تو ہدیہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور یہ اللہ کو جو ہدیہ دیتے ہیں تو وہ یہ پہلی نظر ان کی اللہ پہ جاتی ہے. میرے اللہ کی طرف سے یہ آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی وقت استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمت کی یہ قدر کر رہے ہیں. چاہے وہ کھانے کا ہو چاہے کپڑا ہو پہننے کا. فوراً ہمارے حضرت کو پہنا کرتے تھے اسی وقت. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ لانے والا بھی خوش ہو جاتا ہے. اور لانے والے خوش ہوں. لانے والے کا خوش ہونا کتنی بڑی عبادت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت السفل. کسی مومن کو خوش کر دینا, اس کے قلب میں سرور داخل کر دینا. ہم تو آج کل ایسا ہمارا ماحول ہو گیا کہ ایک دوسرے کے در پہ ہوئے ہیں ستانے. گاڑی ٹیڑھی کھڑی کر دی, آر جان میں تکلیف ہو رہی, لوگوں پر پرواہ نہیں. ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دی راستہ ہی بند. نوجوان لڑکوں کو اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ شیخی کے اندر بیچ میں بائک کھڑے کر کے اب تماشا دیکھتے ہیں. آنے جانے والے ٹریفک جام ہو رہا ہے, تماشا دیکھتے ہیں. کتنی گناہ کی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے. میں یہی تو عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ بیماری آ گئی اتفاقاً، بھائی ایسا ہو گیا اتفاقاً، یہ نہیں ہوتا. قرآن پاک میں ہے کہ ما اصاب من مصیبت فبی ما کسبت ایدی، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی جو پریشانیاں، ورنہ ہم نے تمہیں مصیبت اٹھانے کے لیے تو بھیجا نہیں. تو یہ سب گناہ کبیرہ ہے، کسی کو ستانا اور کسی کو تکلیف پہنچانا، چاہے وہ آواز سے ہو، چاہے وہ فعل سے ہو، چاہے کسی وجہ سے بھی ہو. پانی بہ رہا ہے کسی کے گھر سے اور وہ پڑوسی کے گھر کے آگے جمع ہو رہا ہے، گندا پانی ہو، صاف پانی، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، راستے چلتے لوگوں کو تکلیف، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. کسی مومن کو اذیت دینا بہت بڑا گناہ ہے، تو دوسروں کی راحت کا باعث بنے. تو اسی طرح مومن کے قلب میں خوشی کا داخل کر دینا. فرمایا کہ افضل من عبادت الثقلین، بڑی بھاری بھاری عبادتوں سے افضل، وہ مفت میں ثواب لے، دوسرے کو راحت پہنچاؤ، تکلیف کے بجائے راحت پہنچاؤ، تو یہ تو زندگی. اور جو آدمی دوسروں کی تکلیف کا باعث بنے وہ تو بس کیا کہے، اس کی زندگی کہاں ہے، وہ شرمندگی. اور دوسروں کی راحت کا ہم باعث بنے، ان کو خوش کرنے رکھے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ وہ لانے والا بھی خوش ہو جاتا.
خوشبو کوئی ہدیہ دیتا تھا حضرت کو، حضرت فوراً یہاں لگا کر اس کو سونگتے تھے، سبحان اللہ فرماتے تھے، صرف اپنے کپڑوں میں جگہ لگاتے تھے. کوئی ہدیہ دے تو اس کے اذنا سے ایسے نہیں رکھ دو. ایک جگہ ہم گئے عمرہ کر کے، ہم ان کی خدمت میں، خاندان کے ایک بڑے تھے، ان کی خدمت میں ہم تھوڑا سا زمزم اور بولے گئے. انہوں نے کہا یہاں ہے کیا زمزم، میرے پاس اتنے بڑے بڑے کین رکھے ہیں زمزم کے، میں مجھ سے لے لو تم. اب ہمیں اتنی تکلیف ہوئی کہ ہم تو محبت سے لے گئے تھے زمزم، تو زمزم ہی ہوتا ہے. ماشاء اللہ ان کو توفیق تھی، ہر سال دو سال دو دو دفعہ تین تین دفعہ صاحب سربت آدمی تھے، جاتے رہتے تھے. تو ایسا نہ ہو، کوئی مومن ہدیہ دے تو اس کی خوب توقیر اور خوب خوشی سے لے. اچھا، ہم نے وہاں ایک جگہ لی ہے اپنی سندھ بلوچ سوسائٹی میں، وہاں سب حضرات کو دعوت ہے کھانے کی نہیں، آ کر ملاقات کرنا ہو، مشورہ کرنا ہو. صبح سے شام تک انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، فجر کے بعد ناشتے کے بعد، قریب ہی ہے میرے گھر کے، وہاں صبح سے لے کے عصر تک انشاءاللہ میرا وقت وہاں گزرے گا. اور وہاں قیام کی جگہ بھی ہے، اور جمعرات کی رات کو ہمارے ہاں قیام ہوتا ہے. اپنے دوست احباب آ جاتے ہیں جو قریب میں رہتے ہیں، تو جو بھی آنا چاہے اصلاح کی نیت سے پہلے اجازت لے، پھر جمعرات کو بھی آ سکتے ہیں، قیام کے گراس بڑھ رہے ہیں. ہمارے کل بھی تھا یہ سلسلہ، وہ نئی جگہ پہ پہلی دفعہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے فراہمی سے اور کچھ کام لے لے. تو ہمارے دوستوں کو اتنی خوشی ہوئی کیونکہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگا کھانے میں، اتنی باتیں ہم نے حضرت کی ان لوگوں کو بتائیں کہ وہ خوش ہو گئے، چل رہی ساتھ بیٹھنے کا تو مزہ ہی ہو. بیان اپنی جگہ ہے، لیکن پیر کے ساتھ یا کسی اللہ والے کے ساتھ اٹھو بیٹھو بھی، اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. ہمیں بھی اسی طرح تربیت ہوئی، تو ذرا کچھ دیر ساتھ بیان کے علاوہ بھی رہے، مشورہ کرے، بات چیت کرے، کھلے، اس سے بہت دین ملتا ہے. بہت باتیں بزرگوں سے سیکھی ہوئی وہ اٹھتے بیٹھتے میں پتہ چل جاتی ہے. بس یہی کہنا تھا. آپ سب حضرات سے دعا کی گزارش بھی ہے کہ دعا کریں اللہ اس جگہ سے کچھ کام لے لے قبولیت کے ساتھ. دین پھیلے، ہمارے حضرت کی تعلیمات پھیلے، گناہوں سے لوگ، ہم سب لوگ بچنے والے ہو جائیں، اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں. اللہ کی محبت بس.